علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قرآن کریم میں منقول ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر آپ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہم پر رحم نہ ہماری مغفرت نہ فرمائی، جو کچھ ہم نے ماضی میں کیا اس کی مغفرت نہ فرمائی، وترحمنا اور آگے کے لیے آپ نے رحمت ہم پر نہیں نازل فرمائی، لنکونن من الخاسرین، تو ہم ضرور بالضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. مغفرت اور رحمت ساتھ ساتھ ہیں. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قرآن کریم میں منقول ہے، قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین، اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پہ رحم نہ فرمایا، مغفرت اور رحمت ساتھ ساتھ، اکم من الخاسرین، تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا لا ان کے الفاظ لا تسریب علیکم اليوم، جو انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے، لا تسریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی قصور نہیں، یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، یہاں بھی پہلے مغفرت پھر رحمت، اللہ تمہاری مغفرت کرے اور اللہ بہت بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں، رحمت فرمانے والے ہیں. مغفرت کے ساتھ رحمت، اور مغفرت کے معنی ہے اظہار الجمیل و ستر القبیح. مغفرت کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت، یعنی جس کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں اس کی دو علامتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی اچھائیوں کو مخلوق پر کھولا جاتا ہے اور اس کی برائیوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے. یہ مغفرت کی خاص علامت جو محدثین اور علماء نے بیان فرمائی ہے کہ اظہار الجمیل، اس کی خوبیوں کو مخلوق پر کھول دیا جائے اور برائیوں پر پردہ ڈال دیا جائے. ایک بات میں اور اضافے کے ساتھ کہتا ہوں اپنے بزرگوں کی برکت سے، اور تیسری بات وہ یہ کہ اس کو جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو اس کو اکڑ بھی نہ ہو کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، اس کے اندر عاجزی اور انکساری کی والی کیفیت ہو، تواضع کی کیفیت ہو، تب یہ علامت ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی، مغفرت کا ارادہ کر دیا. تو بہرحال مغفرت کے ساتھ رحمت، مغفرت کے ساتھ رحمت، مغفرت سے ماضی کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور رحمت سے آگے کا کام بن جاتا ہے، آگے کی زندگی بن جاتی ہے، حال کی اور استقبال کی. تو آپ یوں سمجھیے کہ مغفرت اور رحمت یہ جو ساتھ ساتھ قرآن کریم میں آئے ہیں، آپ دیکھیے جا بجا، ان اللہ غفور الرحیم، وکان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ کان غفور الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یغفر لکم ذنوبکم، فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، غفور الرحیم، ان اللہ کان غفور الرحیم، مغفرت اور رحمت. وکان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم، غفور یعنی مغفرت کرنے والے، بہت زیادہ مغفرت فرمانے والے، اور رحیم رحمت فرمانے والے، رحم فرمانے والے یا رحمت فرمانے والے، دونوں ساتھ ساتھ، دونوں ساتھ ساتھ آ رہے ہیں قرآن کریم میں. ان اللہ غفور الرحیم وکان اللہ غفور الرحیم، بیسیوں جگہ پر آپ یہ دیکھیں گے، بیسیوں جگہوں پر. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی یہی دعا فرما رہے ہیں، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دیجئے، وادخلنا فی رحمتک اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما دیجئے. دیکھیے مغفرت اور رحمت، انت ولینا، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، ان کی دعا ہے جو قرآن کریم میں منقول ہے. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. آپ ہی تو ہمارے آقا ہیں, بس ہماری مغفرت فرما دیجئے, وارحمنا اور ہم پہ رحم فرما دیجئے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی سورہ بقرہ کے آخری الفاظ ہیں. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, مغفرت فرما دیجئے, رحمت فرما دیجئے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. یہاں بھی مغفرت رحمت ساتھ ساتھ ہے. تو مغفرت کی جو کا مفہوم یہ ہوا, اظہار الجمیل و ستر القبیح, اچھائیوں کو کھول دیا جائے, برائیوں پر پردہ ڈال دیا جائے. اور رحمت کی تعریف حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑے عجیب الفاظ سے فرمائی ہے. آپ قرآن و حدیث میں غور کر لیجئے, جہاں رحمت کا لفظ آیا ہے, کسی پر اللہ کی رحمت ہوئی ہو, کسی قوم پر اللہ کی رحمت برسی ہو, کسی خاص شخص پر برسی ہو, اس کے نتیجے میں اس کو چار انعامات ملے ہیں, اس سے بڑھ کر پانچویں چیز نہیں ہے. تو حضرت نے یہ چار تعریفیں کی ہیں, مغفرت کی, رحمت کی چار مفہوم بیان فرمائے رحمت کے. نمبر ایک, توفیق اطاعت, جس پر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اطاعت کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اور نمبر دو, فراخی معیشت, جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی ہے اس کی معیشت کو اللہ فراخ فرما دیتے ہیں, اتنا کہ اس کو ہاتھ پھیلانے کی, کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے, اس کے اور اس کے اہل خانہ کے لیے کافی کفایت کر جائے, اتنا رزق اللہ اس کو دے دیتے ہیں. یہ بھی رحمت کی علامت ہے. دو چیزیں ہو گئیں, تو یہ ان دو چیزوں کا تعلق دنیا سے ہے, توفیق اطاعت اور فراخی معیشت. اب رحمت کی دو چیزیں, دو مفہوم ایسے ہیں جن کا تعلق آخرت سے ہے, بے حساب مغفرت اور دخول جنت. یہ چار چیزیں ہو گئیں. یہاں قرآن و حدیث میں, آیات میں, احادیث شریفہ میں, روایات میں آپ غور کر لیجئے, حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ جو چار باتیں بیان فرمائی ہیں رحمت کے مفہوم کی, اس سے باہر آپ کہیں نہیں پائیں گے. کوئی واقعہ جہاں رحمت نازل ہوئی ہو, وہاں ان چار میں سے کوئی ایک چیز ملی ہوگی, یا تو رحمت ملی, یعنی وہ فراخی معیشت, یا توفیق اطاعت ملی ہوگی, اطاعت اللہ کی, فرما برداری کی توفیق, یا معیشت کو اللہ نے فراخ فرما دیا, کشادہ فرما دیا, یا بے حساب کسی کی مغفرت فرما دی, اور نمبر چار, دخول جنت. اور یہ بھی یاد رہے کہ مغفرت اور رحمت ساتھ ساتھ تو آئے ہیں, لیکن مغفرت اور رحمت میں بھی اصل مغفرت نہیں ہے, رحمت ہے, اصل رحمت ہے. اس کی دلیل یہ آیت ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. آپ میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, اپنی جانوں پر گناہ کر کے, کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہاں رحمت کو پہلے بیان فرمائے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. انہ هو الغفور الرحیم, اللہ سبحانہ و تعالی غفور اور رحیم ہے, غفور ہے اور رحیم ہے. یہاں مغفرت پہلے, رحمت بعد میں ہے, اور اس سے کچھ الفاظ پہلے رحمت پہلے, مغفرت بعد میں ہے. لیکن دلیل یہاں سے یہ ملی کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ اپنی رحمت سے مغفرت فرماتے ہیں. معلوم ہوا مغفرت اور رحمت میں اصل رحمت ہے, رحمت ہوگی تب مغفرت ہوگی. تو رحمت کی یہ چار تفصیل, چار مفہوم ہیں. جہاں بھی رحمت کا لفظ قرآن و حدیث میں آیا ہے, ان چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ملتی ہے, توفیق اطاعت, فراخی معیشت, بے حساب مغفرت اور دخول جنت. تو بس اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ مغفرت اور رحمت اللہ تعالیٰ کی مانگنی چاہیے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں, ان کا قول قرآن کریم میں منقول ہے کہ میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں سمجھتا, ان النفس لامارۃ بالسوء, یہ نفس بہت زیادہ گناہوں کا حکم کرنے والا ہے. الا ما رحم ربی, ہاں ایک شخص بچا ہوا ہے جس پر اللہ کی رحمت برس رہی ہو, بس وہ بچا ہوا ہے اس نفس کے شر سے, اور کوئی بچ نہیں سکتا. تو یہ مغفرت اور رحمت جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ساتھ ساتھ ذکر فرمائے ہیں, یوں سمجھیں کہ ان دو چیزوں کے اندر, مغفرت اور رحمت میں, ہمارا ماضی حال اور مستقبل دو تینوں چیزیں شامل ہیں. مغفرت سے ماضی کا سارا جو گزرا ہوا جو سارا زمانہ ماضی وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اطاعت والا شمار فرما لیں گے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. کبھی ایسا ہوتا ہے دنیا کی عدالتیں, حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا, دنیا کی عدالتیں بھی کسی کے جرم کو معاف کر سکتی ہیں, بس اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتی, اور اس کا بھی ریکارڈ رکھا جاتا ہے کہ ہاں اس کا یہ جرم تھا, اس کو معاف کر دیا گیا, بری کر دیا گیا, ٹھیک ہے, بس یہ ریکارڈ پھر بھی رکھا جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عجیب رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف نہیں فرماتے, صرف ان گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ان کی سیئات کو اللہ حسنات سے مبدل فرما دیتے ہیں. اس کی اور تفسیریں بھی ہیں, لیکن بہرحال ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیا جاتا, گناہوں کو صرف معاف نہیں کیا جاتا بلکہ گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. تو مغفرت سے زمانہ ماضی کا سارا جو وہ جو زمانہ ماضی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت والا شمار فرما لیتے ہیں, اور رحمت سے ہمارا حال اور استقبال درست ہو جاتا ہے. تو ان دو چیزوں میں تینوں زمانے آ گئے, ماضی حال اور مستقبل, تینوں درست ہو جائیں گے, اور ان میں بھی اصل چیز رحمت ہے, اور رحمت حاصل ہوتی ہے گناہ چھوڑنے سے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہم ارحمنی بترک المعاصی, اے اللہ مجھ پر رحم فرما دیجئے گناہوں کے ترک کرنے کے ذریعے سے. معلوم یہ ہوا, اور حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ جو 12 پارے کی پہلی آیت ہے, 13 پارے کی, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, بہت زیادہ نفس گناہوں کا حکم کرنے والا ہے, مگر وہ جس پر اللہ کی رحمت ہو وہ نفس کے شرور سے بچ سکتا ہے. یہاں بھی حضور دعا فرما رہے ہیں, اللہم ارحمنی بترک المعاصی, اے اللہ مجھ پر رحمت نازل فرما دیجئے تاکہ میں گناہ چھوڑ دوں. معلوم ہوا گناہوں کو چھوڑنے میں رحمت کو خاص دخل ہے, اور رحمت بھی اس وقت نازل ہوتی ہے جب گناہ چھوڑے جائیں, ترک گناہ سے رحمت نازل ہوتی ہے. لیکن یہ رحمت ملے کیسے, یہ رحمت حاصل کیسے ہو؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ گناہوں کے ساتھ بھی ہمیں رحمت حاصل ہو جائے تو اس کا ایک طریقہ ہے, اس کی اطلاع اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں دی ہے, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, کہ بے شک جملہ خبریہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اطلاع دی, فرمایا کہ بے شک میری جو رحمت ہے وہ نیک کام کرنے والوں سے, صاحب نسبت لوگوں سے, ہم کہہ لیں اللہ والے کہہ لیں, محسنین نیکوکار کہہ لیں, ان سے میری رحمت قریب ہے, ذرا غور کیجئے یہ اللہ فرما کیوں رہے ہیں, کیوں فرما رہے ہیں کہ میری رحمت نیک کام کرنے والوں سے یعنی اللہ والوں سے قریب ہے, کیوں فرما رہے ہیں؟ بعض اوقات اشارے کیے جاتے ہیں, بعض اوقات صراحتن بتایا جاتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں میری رحمت ان لوگوں سے قریب ہے, رحمت چاہتے ہو تو ان کے قریب ہو جاؤ, جن کے قریب میری رحمت ہے ان سے قریب ہو جاؤ, ان کی قربت حاصل کر لو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, نیک کام کرنے والوں سے, یا آپ کہہ لیجئے اہل اللہ, یا کہہ لیجئے صاحب نسبت لوگ, یا اللہ کے نیک بندے, کوئی بھی تعبیر آپ لے لیجئے, ان سے میری رحمت قریب ہے. مطلب یہ ہوا کہ تم ان سے قریب ہو جاؤ تو تمہیں بھی رحمت مل جائے گی. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے اس کی بڑی عجیب مثال دی تھی, فرمایا کریم باپ جب اپنے بچے کو کچھ دے رہا ہو, کچھ بچے کو ٹافی وغیرہ دے رہا ہو یا کوئی اور چیز دے رہا ہو, تو اس کے پاس اگر اس کا دوست بھی کھیل رہا ہو, اس کے ساتھ ہی کھیل رہا تھا, تو وہ کریم باپ اپنے بچے کے دوست کو بھی دے دیتا ہے. پڑوس کے جو بچے ہوتے ہیں یا اس کے دوست ہوتے ہیں, اپنے بچے کو دیتے وقت اس کو بھی کچھ دے دیتا ہے. تو حضرت نے فرمایا دنیا کے لوگوں کا یہ حال ہے, کریم باپ کا یہ حال ہے, تو اللہ تعالیٰ تو کریموں کے کریم ہیں. اللہ کے دوستوں کے پاس جو جائے گا, نیک بندوں کے پاس جو جائے گا, ان سے جو قریب ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کو جو دیں گے کچھ اس کو بھی دے دیں گے. اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. سوچے تو صحیح اللہ یہ فرما کیا رہے ہیں اور کیوں فرما رہے ہیں, میری رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے. بس اشارہ فرما دیا کہ لوگ اگر رحمت چاہتے ہو, رحمت لوٹنا چاہتے ہو, تو ان میرے نیک بندوں کو تلاش کرو, ان سے قریب ہو جاؤ, جو متبع سنت ہو, متبع شریعت ہو, اس کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی محبت کم ہوتی جائے, اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے, وقت کے علماء اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہوں. تو بس یہی طریقہ ہے رحمت کے حصول کا, یہ وہ طریقہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں اور قرآن کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں, یہ وہ طریقہ ہے کہ گناہوں کے ساتھ بھی ہم اللہ کی رحمت, چاہے ہم گناہوں میں مبتلا ہوں, اس کے باوجود اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں. جب رحمت کے ہم مستحق بنیں گے پھر گناہ خود ہی چھوٹیں گے انشاءاللہ. اسی لیے ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ, اب یہ قول سمجھ میں آئے گا, ان کا قول یہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے گناہ چھوٹتے نہیں ہیں, چھوڑنے نہیں پڑتے, خود ہی چھوٹ جاتے ہیں. اہل اللہ کے پاس جانے سے گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے, خود ہی چھوٹ جاتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس آنا جانا شروع ہوئے تو ان پر برس رہی ہے اللہ کی رحمت. جب رحمت برس رہی ہے کسی کے اوپر تو کچھ چھینٹے ہم پر بھی آئیں گے, اگر ہم اس کے قریب بیٹھیں گے تو, اس کی مجلس میں بیٹھیں گے, اس کی صحبت میں بیٹھیں گے تو کچھ چھینٹے ہمارے اوپر بھی برسنے شروع ہو جائیں گے, رحمت ہم پر بھی برسنی شروع ہو جائے گی. جو کچھ اللہ اس کو دے رہا ہے کچھ ہمیں بھی دے دیں گے. جب کریم باپ اپنے بچے کو دے رہا ہو تو اس کے دوست کو بھی دے دیتا ہے جو اس کے قریب موجود ہو, تو ہمیں بھی مل جائے گی رحمت. جب مل گئی تو گناہ چھوٹ جائیں گے انشاءاللہ. لہذا رحمت کے حصول کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ جن پر رحمت برس رہی ہے ان کی صحبت کو اختیار کیا جائے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر رحمت برس رہی ہے جو نیک کام کرنے والے ہیں, یعنی نیکیوں کا اہتمام کرنے والے اور گناہوں سے بچنے والے. متقین یہ مراد ہے یہاں, خالی نیک کام کرنے والے مراد نہیں ہے. ان کی تو مثال ایسی ہے جو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے دی ہے, بڑے عجیب الفاظ ہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے, کہ خانہ داماد پر از شور و شر, خانہ دختر نہ بودے زو خبر. کبھی ایسا نہیں دیکھا ہم نے دنیا میں, لیکن مولانا روم بیان فرما رہے ہیں کہ داماد کے گھر میں خوب شور و شر ہو رہا ہے, لیکن لڑکی والوں کے ہاں خبر بھی نہیں کہ ہماری شادی اس فلاں لڑکے سے ہو رہی ہے، ہماری بچی کی شادی فلاں لڑکے سے ہو رہی ہے. کبھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ دونوں طرف ایسا ہوتا ہے. آپ جائیے لڑکی والوں کے ہاں، لڑکے والوں کے ہاں، وہ بھی تصدیق کریں گے ہاں فلاں لڑکے سے ہماری بچی کی شادی ہو رہی ہے. لڑکے والوں کے پاس جائیں تو وہ کہیں گے ہاں فلاں بچی سے ہماری لڑکی کی، ہمارے لڑکے کی شادی ہو رہی ہے. لیکن مولانا روم فرما رہے ہیں کہ خانہ داماد پر از شور و شر، خانہ دختر نہ بودے زو خبر. لڑکی والوں کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچی کی شادی فلاں لڑکے سے ہو رہی ہے. لہذا دو طرفہ تعلق کا نام محبت ہوتا ہے. ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو نیکیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے. انہوں نے تہیا کر رکھا ہے کہ ہمیں شرعی پردہ کرنا ہی نہیں ہے. انہوں نے یہ بات طے کر رکھی ہے کہ ہمیں جھوٹ بولنا چھوڑنا ہی نہیں ہے. انہوں نے اس بات کا عزم کر رکھا ہے کہ ہمیں غیبت کرنی چھوڑنی ہی نہیں ہے. انہوں نے یہ بات طے کر رکھی ہے کہ ہمیں تھوڑی بہت خبریں تو دیکھنی ہے، ٹی وی تو دیکھنا ہی ہے، کچھ گانے تو سننی ہے، موسیقی تو سننی ہی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک بھنگی ایک دو اس کے پاس سے گزر رہا تھا، عطر کی دکان کے پاس سے، اس کی جو عطر کی خوشبوئیں اور جھونکے آئے عطر کے تو وہاں بے ہوش ہو کے گر پڑا. بڑی کوشش کی لوگوں نے کہ اس کو ہوش میں لائیں مگر وہ ہوش میں نہیں آیا. تو ایک بھنگی وہاں سے گزر رہا تھا، وہ اپنی وہ گندگی اور کوڑا وغیرہ غلاظت ساتھ لے کر جا رہا تھا. اس نے اپنی غلاظت کو ایک طرف رکھا اور سمجھ گیا معاملہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ وہ کتے کا پخانہ نکالا اور اس کو ایک کپڑے میں لگا کے اور اس کی ناک پہ رکھ دیا، وہ فوراً ہوش میں آ گیا. جن کو اس قدر سخت عادت پڑی ہوئی ہو گناہ کی، یہ حالت ہوتی ہے. وہ خوشبو برداشت نہیں کر سکا اور وہ بے ہوش ہو گیا. جب بدبو اس پہ رکھی گئی، نہ کتے کا پخانہ رکھا گیا، تو اس کو ہوش آیا. موسیقی روح کی غذا ہے، کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ جو حدیث آپ بیان فرماتے ہیں اور خطبے میں بھی پڑھتے ہیں، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، پتہ نہیں طنز کے طور پہ پوچھا تھا یا بطور علم کے پوچھا، بہرحال پوچھا کہ یہ جو السلطان ظل اللہ فی الارض من اہان سلطان اللہ فی الارض اہانہ اللہ، کہ سلطان یا بادشاہ یا سربراہ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ اس وقت انگریز کی حکومت تھی. پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ کیا یہ بھی انگریز جو وائس رائے ہے یہ بھی اللہ کا سایہ ہے؟ فرمایا ہاں. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا ہاں ہاں یہ بھی اللہ کا سایہ ہے، مگر ایک لفظ اور بڑھا لو، اللہ کے غضب کا سایہ ہے. تو میں بھی ایک لفظ بڑھا کے کہتا ہوں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، ایک لفظ اور بڑھا لیجئے موسیقی خبیث روح کی غذا ہے، یہ لفظ اور بڑھا لیجئے موسیقی خبیث روح کی غذا ہے. نیک روح کی غذا موسیقی نہیں ہے، وہ تو قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، عبادت ہے، نماز ہے. قرۃ عینی فی الصلاہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاہ، میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جو نیک روح ہیں ان کی تو یہ غذائیں ہوتی ہیں. مولانا روم اسی کو فرماتے ہیں، میں ذرا ازی کہو جو باز کن خوردن ریحان و گل آغاز کن. ارے اس کے گندم اور جو سے اپنے میدے کو اب صاف کرو، نجات دلاؤ. خوردن ریحان و گل آغاز کن، اور ریحان گلے ریحان کی خوشبو سونگو اور پھول کھاؤ. خوردن ریحان و گل آغاز کن، ریحان کا پھول کھاؤ اور دوسرے پھولوں کو کھاؤ. مطلب یہ ہے، مطلب یہاں پر یہ ہے کہ تم نے جو کھانے پینے پر جان دے رکھی ہے، بس یہی تمہارا، اسی کے گرد تمہاری چکی گھومتی ہے، اس کو چھوڑو. اس سے ہی فساد خوردن گندم ہوا. ایک جگہ فرماتے ہیں جب جتنے گناہ ہو رہے ہیں یہ سب گندم کھانے کا فساد ہے، اس کو چھوڑو. ایک اعتدال میں غذا اختیار کرو. اور خوردن ریحان و گل آغاز کن سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنی روحانیت کو مضبوط کرو، اللہ کی محبت سیکھو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر الہی کرو کسی کی نگرانی میں، اللہ کی محبت سیکھو، اللہ کا راستہ طے کرو، اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ. دکھ میں لا در کشتے الا اللہ بریز، تاب آبی تاب منزل تیز تیز. اور یہ دکھ میں لا در کشتے الا اللہ بریز، لا کے بیج کو الا اللہ کے کھیت میں بو دو تاکہ تم منزل کی طرف تیز تیز چلتے ہوئے پہنچ جاؤ. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. تو بہرحال یہ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ وہی ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. یہ آیت بھی اہل اللہ کی صحبت پر دلیل ہے کہ ہماری رحمت نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے. یہ خبر اطلاع دے دی اللہ تعالی نے، اور مقصد یہ ہے کہ تم بھی رحمت کا حصول چاہتے ہو، جن پر میری رحمت برس رہی ہے، میری رحمت ان سے قریب ہے، تم ان کے قریب ہو جاؤ. ایک دفعہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میری قبر، میری تدفین فلاں بزرگ کے قریب بن جائے، میری تدفین فلاں قبرستان میں ہو اس لیے کہ وہاں فلاں بزرگ مدفون ہے، فلاں اللہ والے مدفون ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اس وقت ایسا ہوا کہ خادم پنکھا جل رہا تھا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بجلی وغیرہ تو اس وقت نہیں تھی، پنکھا جلا جاتا تھا، تو خادم پنکھا جل رہا تھا. حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ یہ پنکھا کس کو جل رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ کو جل رہا ہے یہ. فرمایا ہوا کے جھونکے تمہیں آ رہے نہیں آ رہے؟ ہاں حضرت مجھے بھی آ رہے. فرمایا بس یہی مسئلہ حل ہو گیا کہ رحمت تو برستی ہے اللہ کی ان کی قبروں پر، اللہ والوں کی، مگر جن کی قبریں قریب ہوں ان پر بھی رحمت برس جاتی ہے. جن کی قبریں قریب ہوتی ہیں اللہ والوں کی قبروں کے، ان پر بھی رحمت برس جاتی ہے. وہی کریم باپ جب اپنے بیٹے کو کچھ دے رہا ہو تو اس کی کریمی، شان کریمی سے بعید ہے کہ اس کا دوست موجود ہو اس کے بیٹے کا، اس کو بھی دے دیتا ہے، بیٹا تم بھی لے لو، یہ لو. جب باپ کا یہ حال ہے، کریم باپ کا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ بس اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اللہ تعالیٰ عجیب عجیب پیرایوں سے، عجیب عجیب عنوانات سے ہمیں سمجھاتے ہیں. کہیں سراتن فرماتے ہیں الرحمن فاسأل به خبیرا، تم اگر چاہتے ہو رحمان کے بارے میں تو تم کسی باخبر سے پوچھو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کسی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. واتبع سبیل من اناب الی، جو میری طرف رجحان رکھتا ہو، میری طرف جھکاؤ رکھتا ہو، اس کے راستے کی اتباع کرو، اس کے پیچھے لگ جاؤ. کہیں اشارتاً فرمایا ہماری رحمت نیک کام کرنے والوں سے، اللہ والوں سے قریب ہے، تم بھی ان کے ساتھ لگ جاؤ، تمہیں بھی رحمت حاصل ہو جائے گی. یہ سب قرآن کی آیات ہیں، یہ قرآن کی تعبیرات ہیں، مختلف عنوانات سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں. لہذا حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک اس وقت اہل اللہ فی زمانہ کسی اللہ والے کی صحبت اٹھانا فرض عین ہے، فرض عین. یہ حضرت کے ملفوظات میں یہ بات موجود ہے. اور دیکھیں وجوب تو یہیں سے ثابت ہو گیا، الرحمن فاسأل به خبیرا کونوا مع الصادقین واتبع سبیل من اناب الی، وجوب تو یہیں سے ثابت ہو گیا، الامر للوجوب، کیونکہ سارا اس میں امر ہے. اور والامر للوجوب، امر جہاں بھی پایا جائے قرآن کریم میں، اگر کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو جو اس امر کو فرضیت کو استحباب کی طرف لے آئے، کوئی قرینہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ فرض نہیں رہتا بلکہ وہ مستحب بن جاتا ہے وہ حکم. مثال کے طور پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا سفید کپڑوں، وکفنوا فی موتاکم، اپنے مردوں کو سفید کپڑوں میں دفنایا کرو، سفید رنگ کا کفن دیا کرو. لیکن خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دوسرے رنگ کے کپڑوں میں بھی کفنایا ہے، یا آپ نے دیکھا ہے مگر منع نہیں فرمایا کہ یہ دوسرے رنگ میں کیوں تم نے کفن دے دیا. لہذا ثابت ہو گیا کہ یہ امر جو آپ حکم فرما رہے ہیں نا کفنو کا، کہ سفید کپڑوں میں کفن دو، یہ استحباب کے لیے، یہ مستحب ہے، یہ نہیں ہے کہ واجب ہے، کیونکہ حضور خود دیکھتے رہے کہ دوسرے رنگ کے کپڑوں میں دفنایا جا رہا ہے اور آپ نے نکیر نہیں فرمائی. اور نبی کی شان سے بعید ہے کہ امتی کوئی غلط کام کرے اور نبی اس کو روکے نہیں. لہذا یہ دلیل ہے کہ یہ اس یہ ہے قرینہ صارفہ, اس نے اس حکم کو مستحب بنا دیا. لہذا اس پر یہاں جو ہے نا اہل اللہ کی صحبت کا کوئی قرینہ صارفہ نہیں ہے جو اس کو اس حکم کو مستحب بنا دے, لہذا یہ اپنے یہ حکم اپنی جگہ پر واجب کے طور پہ رہے گا. تو واجب تو ثابت ہو گیا. علامہ شامی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتاوی شامیہ میں, فرمایا کہ واجب کو فرض کہنا جائز ہے. لیجئے یہ فتاوی شامیہ میں جس سے پوری دنیا کے مفتی فتویٰ دیتے ہیں, واجب کو فرض کہنا جائز ہے. لہذا اگر حکیم الامت نے یہ فرما دیا تو غلط نہیں ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت فرض عین ہے. لہذا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کی رحمت سے سارے کام بنتے ہیں, اللہ کی رحمت سے ہی گناہ چھوٹتے ہیں, اللہ کی رحمت سے ہی آدمی اللہ والا بنتا ہے. چراغ سے چراغ جلتا ہے, جو رحمت والے کے پاس جائے گا وہ بھی خود رحمت والا ہو جائے گا, اس پر بھی رحمت برتنی شروع ہو جائے گی. ایک چراغ سے جلتے ہوئے چراغ سے چراغ جلتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, جزا اللہ عنا سیدنا محمد و آلہ. اے اللہ یہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے, جو کچھ یہ دین کی بات سنائی گئی ہے اللہ اس کو قبول فرما لیجیے, کہنے والے کو سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے. جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو نیک اعمال کے لیے شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجیے. حضرت میر صاحب مدثر لوگوں کی صحت کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ شدید بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت تندرستی نصیب فرمائے. اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو اے اللہ نیک اعمال کے لیے شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرمائیے. اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیے. تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے, جن کی آپ نے مغفرت فرما دی ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعلماء امتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.